Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہوش کے میرے پردے اڑا دے.
حضرت والا کی بالکل جوانی کے ہیں، اور یہ ایک کتاب شائع کی تھی حضرت، یہاں محبت الہیہ یہ اس میں سب شامل تھے. یہ پھر میں نے وہ کتاب محفوظ، ایک ہی نسخہ رہ گیا تھا، وہ میں نے محفوظ رکھی تھی، وہ سب اسی میں فیضان محبت میں آ گئے. یہ حضرت پھول پوری رحمت والے کے زمانے کے اشعار ہیں. حضرت والا سست حضرت عمر کی، حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر غالباً 24-23 سال ایسی تھی. کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ایک ایک, ایک لفظ سے نسبت مع اللہ کے جب آثار ظاہر ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ میں نسبت کی بوجھ ہے. جیسے کسی بہت ہی بڑے عمر والے بزرگ کا کلام ہے، یہ جو جوانی کا کلام، جوانی سے اللہ تعالی نے حضرت والا کو ایسا محبت اپنی عطا فرمائی تھی کہ مادرزاد والی تھے. اصل میں بچپن ہی سے بہت سے بیان کر چکا ہوں، وہ اس زمانے کے اشعار ہیں. اور حضرت والا حضرت پھول پوری حضرت کے شیخ تھے، حضرت کے اشعار سن کے اشک بار ہو جاتے تھے. تو حضرت والا سے فرمایا کہ مجھے جب شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو میں اپنے دل میں شعر پڑھتا تھا کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائی غم.
یہ اشعار شیخ العرب والعجم، یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ، یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ہوش کے میرے پردے اڑا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے.
اس پہ حضرت والا نے ایک لطیفہ بھی سنایا تھا، جب وہ کتاب محبت الہیہ شامل ہوئی، شائع ہوئی، تو اس میں جو کاتب سے غلطی ہو گئی تو اس نے یا تو جلوے سے کو کیا ہے، یا تو جلوے سے پردہ ہٹا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے،
یا تو پردے کو جلوہ بنا.
ہاں، اس جیم کا نقطہ ہٹا دیا، بھول گیا. تو یہ ہو گیا، یا تو حلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو حلوے کو، یا تو پردے کو حلوہ بنا. مجھے سی آئی کی سارا شیر کا ناس کر دیا، باقاعدہ اس پہ نقطے اکتے لگائے. ماشاءاللہ کہ اللہ، یہ جو پردے حجابات ہیں آپ کے قرب کے، یا تو ان کو ہٹا دیجئے، یا تو یہ حجابات ہیں خود انہیں اپنا جلوہ بنا دیجئے، کہ آپ مجھے یہ حجابات آپ کے دیدار میں حائل نہ ہو سکیں. یعنی آپ کا جو دنیا میں جتنا دیدار ہو سکتا ہے، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس میں حجابات ہو جاتی ہیں. یا تو ان حجابات ہی کو آپ جذبہ بنا دیجئے اور اس پر کو غالب کر دیجئے، اور یا تو جذبے سے پردہ ہٹا دیجئے.
یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنون بنا دے، سارے عالم کو مجنون بنا دے.
کوئی جھلک دکھا دیجئے اپنے قلب کا، کوئی جھلک دکھا دیجئے کہ سارا عالم آپ کا مجنون ہو جائے، آپ کا عاشق ہو جائے. یہی جذبہ تھا حضرت والا کا، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے. بس پڑھیے.
حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنون بنا دے. ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے. اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے.
ہوش کے پرزے سے کیا مراد ہے؟ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، یعنی ایسا ہوش، ایسی عقل جو آپ سے دور کر دیتی ہے اور ہر وقت اسی ناپ تول میں رہتی ہے کہ اگر میں یہ کر داڑھی رکھ لوں گا تو مخلوق کیا کہے گی، اگر میں شرعی پردہ کرنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں دین پر چلنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاؤں گا تو مخلوق مجھے تانا دے گی، میں معاشرے سے کٹ جاؤں گا. تو یہ ہے ہوش کے. اے اللہ ایسے ہوش کے پرزے اٹھا دے، وہ اڑا دے، اس کو انہیں بکھیر دے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو اپنا دیوانہ بنا لیں، اپنی محبت عطا فرما دیں، تو پھر ساری ایسی عقل جو ہے وہ اس کو آدمی لات مار دیتا ہے، اس کے پرزے اڑا دیتا ہے، پرخ سے اڑا دیتا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مخلوق کیا کہے گی، مخلوق کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ یہی چیز تھی کہ لوگ کیا کہیں گے جس سے ابو طالب ایمان نہ لا سکے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے. لیکن یہی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایمان نصیب نہیں ہوا. جس وقت آخری وقت ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کان آپ کی طرف اپنا چہرہ مبارک قریب کیا اور فرمایا کہ چچا کچھ زور سے نہ کہو، تم میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو خبیص ابو جہل بھی وہیں تھا، تو اس کے بعد وہ آیا، اس نے کہا کہ ابو طالب تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، ساری مخلوق کیا کہے گی، سارے لوگ تجھے لعنت کریں گے. تو اس نے کہا ابو طالب تھے کہ اخترت النار علی العار، میں آگ کو گوارا کرتا ہوں نعوذ باللہ آر کے اوپر، جو اس آر سے لوگ کیا کہیں گے، اس آر کی وجہ سے میں آگ کو گوارا کرتا ہوں، اللہ محفوظ رکھے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہی سب سے بڑا حجاب ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا بعض دفعہ. اسی بہت سے کفار کو دیکھا، وہ بالکل اسلام کو بہت پسند کرتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، لیکن ان سے کہا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ بس یہی بات ہے کہ خاندان سے کٹ جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، بس. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی عقل سے محفوظ رکھے، ایسے ہوش سے محفوظ رکھے، بے ہوش کر دے سارے دنیا سے اور اپنا باخبر کر، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. بس اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے.
ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوان مجھ کو بنا دے.
شعر میں کبھی شاعر خود کو مخاطب کرتا ہے، لیکن پوری امت دوسرے لوگوں کو ہدایت دینی ہوتی ہے. حضرت کے تو ہوش کے پرزے اڑے ہوئے تھے، حضرت تو اللہ کے دیوانے تھے ہی، لیکن یہ شعر و شاعری میں یہ اس طرح کہا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا نام لے کے اپنا مطلب ہوتا ہے، کبھی اپنا نام لے کے دوسرے کا مطلب ہوتا ہے، اور اس لیے بتا دیے.
ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوان مجھ کو بنا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے. سوز دل کا اثر اب دکھا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے. سوز دل کا اثر اب دکھا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے.
یعنی یہ دل جو آپ کی محبت میں جل سوز بانے جلنا، سوز دل جو دل جل جل آپ کی محبت میں اے اللہ جل رہا ہے، اور آپ کے راستے کے اجادات و مشقتیں اٹھا رہا ہے، اے اللہ اس کا اثر دکھا دیجئے کہ میری آنکھوں سے جو پانی آنسوؤں کا بہتا ہے، یہ صرف وہ صرف آنکھوں سے نہ بہے بلکہ وہ سوز دل دل کی گہرائیوں سے اور دل کی سے وہ آنسو ایسے ہو جائیں گویا خون کے آنسو ہیں، یا دل میں دل کے اپنی آنسوؤں کا جو میں خون کرتا ہوں، یہ اتنے ہی آنسو کے اندر جو ہے مقبولیت و قبولیت اور اثر بڑھتا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. ایک آنسو تو آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں، اور ایک اہل اللہ کے ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ان کے اپنے حرام آرزوؤں کے اور حرام تمناؤں کا خون کرنے سے جو انہیں مجاہدہ و مشقت ہوتی ہے، اس سے اللہ کی محبت ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ ہر روبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اور اس کے سر کے اوپر جو تھا ٹوکرا رکھا تھا، روٹیوں کا, تو اس کا کتا مر رہا تھا. یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگی میرا کتا مر رہا ہے اور بھوک سے مر رہا ہے. اس نے تیرے پاس تین روٹی رکھی ہیں, ایک روٹی کھلا دے اس کو. اس نے کہا نہیں, روٹی میں تو پیسے لگے ہیں, آنسو تو مفت کے ہیں. تو ایسے آنسو تو مفت کے ہوتے ہیں, لیکن جو دل سے نکلتے ہیں اور جو دل کا خون کرنے سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ حقیقی آنسو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آنسو ہوتے ہیں. وہ اس میں مکر و فریب نہیں ہوتا. وہ ان کی مجاہدات سے, ان کی قربانیوں سے جب دل اللہ والا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان آنسو کی قیمت بھی کچھ اور ہوتی ہے. مغفرت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. وہ عرشی الہی کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ عرشی الہی کا سایہ ملے گا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, تو اس کو جنت کا وعدہ ہے. یا سایہ عرشی الہی کا وعدہ ہے کہ عرشی الہی کا سایہ ملے گا, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ آنسو ایسی قیمتی ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں, ہر کجا بینی تو خون بر خاک ہا, بس یقینی دا کے آس چشمے دا. اے لوگوں, جہاں کہیں بھی دیکھنا کہ خون گرا پڑا ہے تو سمجھ لینا کہ جلال الدین کی آنکھوں ہی سے نکلا ہے. تو اہل اللہ جب روتے ہیں تو خون دل ان کا شامل ہوتا ہے. سجدہ گاہ کو جو تر کرتے ہیں ان کا خون دل, صرف وہ پانی کے آنسو نہیں ہوتے, خون دل ہوتا ہے. اگرچہ وہ خون نظر نہیں آتا, بظاہر تو پانی ہوتا ہے لیکن دل کی کیفیت کے اعتبار سے وہ خون ہوتا ہے. اللہ تیرا شکر احسان ہے. اللہ کا فیض ہے, یہ تشریح میں نے کبھی نہیں کی تھی. سنتا تھا شعر, لیکن یہ بھی حضرت کا خاص فیض نظر آ رہا ہے. یہ معنی یہ خود بخود میرے دل میں آتے ہیں, مجھے پتہ نہیں. صاحب شیخ کا فیض نظر آتا ہے. بس ٹھیک.
عشق میں خون دل بھی ملا دے, سوز دل کا سر اب دکھا دے. یا قفس سے مجھے اب رہا کر, یا قفس سے مجھے اب رہا کر, یا قفس ہی کو گلشن بنا دے, یا قفس ہی کو گلشن بنا دے. یا قفس سے مجھے اب رہا کر, یا قفس سے مجھے اب رہا کر, یا قفس ہی کو گلشن بنا دے, یا قفس ہی کو گلشن بنا دے.
واہ, قفس کہتے ہیں پنجڑے کو جس میں جانور کو پالتے ہیں, یہ طوطا وغیرہ, اس کو پنجرا کہتے ہیں. پنجرا تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا جو پنجرا ہے, قید خانہ ہے, یا تو مجھے اس سے رہائی دے دے, یعنی اس کے جو تعلقات غیر اللہ کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے رہائی دے دے اور مجھے اس سے آزاد کر دے, اور یا پھر یہ جو تعلقات میں میں گھرا ہوا ہوں ان پر مجھے غالب کر دے, اور وہی جو ہے میرے لیے آزادی ہو جائے ان سے, قفص ہی کو گلشن بنا دے, یعنی وہ ان تعلقات میں جکڑا ہوا ابھی ان پر میں غالب آ جاؤں اور میرا قید خانہ خود گلشن بن جائے. بیٹھے گا چین سے اگر, خواجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر, گولن گولا نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا. بس پھڑ پھڑاتا تو رہے, کوشش تو کرو تو وہ پجڑا ہی پھر گلشن بن جائے گا. اللہ تعالی کی طلب میں جو کوششوں میں جو لذت ملے گی تو وہ قید خانہ ہی گلشن بن جائے گا اس کے لیے, وہ پجڑا ہی اس کے لیے گلشن بن جائے گا. وہ اس کا وہ درد دل اس کو ایسا سکون اور لذت دے گا کہ وہ معلوم ہوگا کہ میں اس دنیا میں نہیں, اس قفس میں نہیں ہوں, میں اسی میں ایک گلشن میں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی, اللہ تعالیٰ کی مجاہدات کی وجہ سے.
یا قفس سے مجھے اب رہا کر, یا قفس ہی کو گلشن بنا دے, آ کے حسن دو عالم زمین پر, آ کے حسن دو عالم زمین پر, ظلمت دہر کو جگمگا دے, ظلمت دہر کو جگمگا دے, آ کے حسن دو عالم زمین پر, آ کے حسن دو عالم زمین پر, ظلمت دہر کو جگمگا دے, ظلمت دہر کو جگمگا دے.
یعنی اللہ اگر آپ کوئی اپنی تجلی اپنا دنیا میں بھیج دیں تو کوئی کافر نہ رہے, مگر پھر یہ عالمی امتحان ہے, امتحان ہی نہیں رہے گا. تو اور پھر دل تو یہی چاہتا ہے اللہ کے عاشق کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں, لیکن اس زمانے میں تو آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. آنکھیں پھرپوری فرماتے تھے کہ دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں, آنکھیں جب بنائی جاتی ہیں تو اس میں پٹی باندھ دی جاتی ہے, اس لیے شکل نظر نہیں آتی, اور جب آنکھ صحیح ہو جاتی ہے تو پٹی اتار دی جاتی, پھر وہ ہر چیز دیکھتا ہے. تو اس زمانے میں دنیا میں ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اس میں قوت آ جائے, اس میں قوت آ جائے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھ سکیں. لیکن عاشق کا یعنی وہ پٹی اتار دی جائے گی قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ عاشق کا دل تو یہی چاہتا ہے, لیکن یہی ہے کہ جیسے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, اپنے دیدار کا وعدہ اللہ تعالیٰ حشر سے پہلے نہیں کرتے, فرماتے کہ تم حشر میں اس وقت تمہارے اندر دیکھنے کی قوت ہی نہیں ہے, تو اس لیے ابھی وعدہ نہیں کرتے ہیں, حشر میں تمہیں اپنے آپ کو دکھائیں گے. لیکن دل بےتاب عاشق یہی چاہتا ہے کہ ابھی حضرت اللہ کا دیدار ابھی ہو جائے, یہی ہو جائے. حضرت کا بھی شعر ہے عربی پر میں جلال حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا, رب ارینی پر جلال لنترانی دیکھیے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ اللہ مجھے اپنے پیغمبر سے, پیغمبر کو بھی اس کا کہ اللہ ایک مجھے تھوڑی سی جلدی دکھا دی تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, لن ترانی تم مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو آپ نے پھر ضد کی تو ایک ذرہ برابر تجلی ظاہر ہوئی, پہاڑ جل کے خاک ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اس کو حضرت بابری نے کہ حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا, دیدار کا وعدہ حشر سے پہلے نہیں ہے, کہ رب ارنی پر جلال لنترانی دیکھیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے دکھا دیجئے تو پھر اس پر جلال دیکھو, تجلی کا جلال دیکھو کہ پہاڑ جل کے خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو وہ یہ لنترانی جو تھا اس کو کہتے ہیں آج کل بھی کہتے ہیں لنترانی سن لو اس معنی میں انہوں نے کہا کہ خوب برائی برائی سن لو, مطلب یہ تھا کہ لن ترانی کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے, اس کا یہ اثر تھا کہ پہاڑ کوئلہ ہو گیا, جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اس لیے اس دنیا میں کوئی دیکھ سکتا, جنت ہی میں جا کے دیکھے گا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کو جب معراج نصیب ہوئی, آپ کو جب معراج نصیب بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا. یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا شرف تھا, لیکن وہ اس دنیا میں نہیں تھا, ساتویں آسمان کو پار کر کے اس پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا. اس دنیا میں وہ بھی نہیں ہوا, اس دنیا میں آپ کو بھی دیدار نصیب نہیں ہوا, وہاں عالم ہی دوسرا ہے. یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تھا کہ وہ آپ کو وہاں معراج عطا فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار دکھائی گئی. کسی نبی کو ایسا یہ مقام حاصل نہیں ہوا.
آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے, دل کی حسرت سے ہو دل نہ مدتر, دل کی حسرت سے ہو دل نہ مدتر, جام تسلیم کامل پلا دے, جام تسلیم کامل پلا دے, دل کی حسرت سے ہو دل نہ مدتر, دل کی حسرت سے ہو دل نہ مدتر, جام تسلیم کامل پلا دے, جام تسلیم کامل پلا دے.
یعنی جو آرزو پوری نہیں ہوتی اس کو حسرت کہتے ہیں, حسرت رہ گئی اس بات کی. تو اللہ تعالی کے راستے میں اپنی خواہشات کا خون کرنے سے جو غم ہوتا ہے تو حضرت والا فرما رہے کہ اللہ اس حسرت کو سے میرا دل بے چین نہ ہو بلکہ ایسا اپنی رضا و تسلیم کا ایسا جام پلا دیجئے کہ جام تسلیم کامل پلا دے تاکہ مجھے ایسی لذت عطا فرما دیجئے ایسا نشہ اپنی محبت کا عطا فرما دیجئے کہ دل مستری نہ ہو ان مجاہدات سے دل میں مستر کہتے ہیں بے چینی کو کہ ان مجاہدات سے دل میں بے چینی ہی نہ ہو اور ہر اس تسلیم کامل کے صدقے میں ہر گھونٹ کو جو آپ کے راستے میں ہر کڑوے گھونٹ کو پی لوں یہ جب ہی ممکن ہے کہ آپ مجھے تسلیم و رضا کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیں سالک کے لیے یہی ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے دل ٹوٹ جا ہے لیکن وہ اس کو برداشت کرتا ہے تو پھر اس کو ایسی تسلیم و رضا کے صدقے میں ایسی لذت عطا ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ اور دعا کرتا ہے کہ کاش اور ایسی ہزار حسرتیں خون ہو جائیں لیکن مجھے جو آپ کو یہ قرب ملا ہے یہ اسی حسرت کا نتیجہ ہے اور اس کا تسلیم و رضا جس کی توفیق اللہ نے دی وہ اس کا ثمرہ ہے. تو حضرت والا کا شعر ہے کہ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہاریں بے خزاں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہاریں بے خزاں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. کتنے غم کتنی دنیا بھی غم ہو کیسے ہی غم ہو اللہ کے راستے کے غم ہو اس کا وہ کیسے ہی صدمہ ہو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں کتنے بڑے سے بڑا غم آ جائے تو روح پھر بھی مومن کی روح تسلیم و رضا کی وجہ سے بے چین نہیں ہوتی تسلیم و رضا کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے وہ اگرچہ آنسو بہ رہے ہیں لیکن دل اللہ کی رضا کے سامنے مطمئن ہے اس لیے وہ ایسی بہار ہے یہ تسلیم و رضا کہ کبھی اس پہ خزاں آتی ہی نہیں کبھی اس پہ پتجھڑ ہوتا ہی نہیں ہمیشہ تر و تازہ رہتی. یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کہ ہمارے میں اور اہل اللہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ہوش و حواس خراب ہو جاتی ہے بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں جیسے بیٹا مر گیا جوان تو بعضوں نے خودکشی کر لی کہ زندگی سے کیا رہ گیا اور یا پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور اللہ والوں میں جو مصیبت آتی ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ آپ کی مرضی پہ سر تسلیم خم ہے میرے لیے یہی مفید تھا جو آپ نے کیا. تو اس وجہ سے ان کو کوئی غم نہیں رہتا ان کی نظر ایسا اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ عطا فرماتے ہیں جیسے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مصیبت دنیا دار پہ بھی آتی ہے اور مصیبت اہل اللہ پر بھی آتی ہے. اس کا یہ کیسے فرق معلوم ہو کہ یہ مصیبت ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے اور یہ مصیبت ہمارے اللہ تعالیٰ کے درجہ بڑھانے کے لیے ہے. تو فرمایا کہ اگر مصیبت میں دل اللہ تعالیٰ سے اور بھی غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ کو بلا بلا نعوذ باللہ کہنے لگے یا راضی نہ رہے اس پہ تو سمجھ لو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. اور اگر اللہ سے تعلق اور بڑھ جائے اللہ کی اس میں راضی برضا رہو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اعمال کی جو تم نے اللہ کے راستے میں کیے یہ اس کی جزا ہے. تو یہی دونوں میں فرق ہے اور یہی فرق اہل اللہ میں اور ہم لوگوں میں ہے. سات جنازے رکھے ہوئے تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں اور حضرت تھانوی کے استاد تھے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ. تو حضرت نے فرمایا کہ گھر کے اندر سات جنازے رکھے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے میں جا کے کچھ حضرت کے استاد تھے کہ کچھ تعزیت کر دوں, تو حضرت فرمایا جب میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت والا مستی میں یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ دلخورے شیرے نرے خون خوار آئے اور جز بتسلیم و رضا کو چاہ رہے, کہ شیر نر کے پنجے میں جو ہو تو اس کو صرف تسلیم و رضا کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی علاج نہیں ہے, اور حضرت اس پر مست ہو رہے تھے, یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سات جنازے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, تو اس پر بھی وہ مستی کم نہیں ہوئی, اس پر حضرت جھوم رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ میں حضرت تھامی نے عرض کیا کہ ان کو تعزیت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو تسلیم و رضا کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے, جس میں تسلیم و رضا کی جا رہا ہے. اور یہ ہوا کیوں تھا, حضرت کے اوپر ایک جذب کی کیفیت تھی اور بہت بڑے صاحب نسبت تھے یعقوب صاحب نانوتوی, تو مدرسہ دیوبند کا قائم ہوا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہاں پلیگ تعاون کی بیماری پھیلتی تھی, یہ تعاون کی بیماری پھیلنے والی ہے, تم لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, تو بعض نادان تھے تو انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ دیکھو مدرسے کو پیسے کی ضرورت ہے اور یہ اس واسطے مولانا یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ حضرت کے کان تک پہنچ گئی, کسی نے کہہ دیا نادان نے, بس حضرت کو ایک دم سے جوش آیا اور فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور اہل دیوبند, یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور اہل دیوبند, تین مرتبہ فرمایا, تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور سمجھنے والے تھے, انہوں نے آ کے پاؤں پکڑ لی کہ حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں, فرمایا کہ بس اب تو منہ سے نکل گیا جو نکلنا اللہ نے کہلوانا تھا, بس اس کے بعد پورے دیوبند میں تعاون پھیل گیا, جو آپ پہلی سے آپ فرما رہے تھے کہ صدقہ کرو, پورے دیوبند میں تعاون پھیل گیا, خود حضرت جو حضرت یعقوب اور یعقوب کی اولاد تو اس میں بھی حضرت کے گھر والے بھی سب اسی مرض میں وفات پائی, تو یہ اہل اللہ کی بات تکوینی راز ہوتے ہیں, اس لیے اہل اللہ کی باتوں کو حقیر مت سمجھو, یہ بدگمانی تو عام مسلمان سے حرام ہے, اہل اللہ سے جو کہ بالکل پاک صاف ہو چکے, جن کے دل میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کچھ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں, تو بدگمانی مت کرو کبھی بھی ان سے, ورنہ بہت پچھتانا پڑتا ہے. پڑھی ہے
دل کی حسرت سے ہو دل نہ مدتر, جام تسلیم کامل پلا دے, میری مٹی کو کر دے سوارت, میری مٹی کو کر دے سوارت, عشق اب تو میرا خون بہا دے, عشق اب تو میرا خون بہا دے, میری مٹی کو کر دے سوارت, میری مٹی کو کر دے سوارت, میری مٹی کو کر دے سوارت, عشق اب تو میرا خون بہا دے, عشق اب تو میرا خون بہا دے.
سوارت معنی پاک کام کی تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے جسم کی مٹی جو ہے اس کو سوارت کر دیجئے کام کی کر دیجئے کہ کسی کام آ جائے, ورنہ تو ناپاک خاک کی خاک ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یا اللہ اس کو کام کی بنا دی, جس مقصد کے لیے یہ جسم کی مٹی مجھے دی گئی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی مجھے توفیق دے دیجئے. اور وہ کیا ہے کہ دوسرا مصرع, عشق ہاں اب تو میرا خون بہا دے, اب مجھے اس کی توفیق دے دیجئے کہ میں اپنے حرام آرزوؤں کا خون عطا کر دوں. اے محبت, یعنی جو عطا فرمائی ہے اللہ آپ نے, اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اب یہ تبھی سوالت ہوگی جب تو اپنے دل کا خون کر دے گا, اپنے حرام آرزوؤں کو پامال کر دے گا, اپنے حرام تقاضوں کو خاک میں ملا دے گا. خاک میں کس نے, خواجہ صاحب فرماتے ہیں خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. عشق اپنا اثر تو دکھا. آئیے آگے پڑھیے.
میری مٹی کو کر دے سوارت, عشق اب تو میرا خون بہا دے.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے.
اختر تشنا لب کو الہی, اختر تشنا لب کو الہی, عشق کا ایک سمندر پلا دے, عشق کا ایک سمندر پلا دے. اختر تشنا لب کو الہی, اختر تشنا لب کو الہی, عشق کا ایک سمندر پلا دے.
استسقا کا ایک مریض ہوتا ہے, اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں, پانی پلاتے رہو اور وہ اس کی پیاس بجھتی نہیں. اسی طرح جو اللہ تعالی کے عاشق ہیں, ایسے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ وہ عشق کا سمندر پی جاتے ہیں, مگر وہ اپنے آپ کو تشنہ لبی سمجھتے ہیں, ان کی وہ پیاس ختم نہیں ہوتی. حضرت فرما رہے ہیں یا یعنی عشق کا سمندر پیے ہوئے ہیں, لیکن کہ اللہ عشق کا ایک سمندر مجھے پلا دے, یعنی سیری نہیں ہوتی. اے پیر مغاں اور ابھی اور ابھی اور, یہ ان کی کیفیت ہے. سیری نہیں ہوتی. اے پیر مغاں اور ابھی اور ابھی ابھی اور, تو ان کو یہ استسقا کی مریض کی طرح اللہ تعالی کی محبت کی پیاس ان کو ایسی ہوتی ہے کہ اگر استسقا کا مریض سمندر پی جائے تو اس کو سحری نہیں ہوتی. تو اسے اللہ تعالی کی اس شاہ کو اللہ تعالی کی محبت کی ایسی ہی پیاس ہوتی ہے کہ وہ سمندر پیے ہوئے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو تشنہ لب سمجھتے ہیں, اور یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اور اس اپنی محبت کا اور زیادہ سمندر مجھے پلا دے, سمندر کا سمندر پلا دے. تو یہ ہے ماشاء اللہ. بس ہو گئی تھی مگر زیادہ دیر بیٹھنے میں لوگوں کو 10 منٹ لیٹ ہو گیا, لیٹ کیوں یا دیر ہو گئی, اور عادت پڑی ہوئی ہے وہ انگریزی کی اسے نکلتا ہے. تم مجھے تو خود حیرت ہے کہ حضرت کے اشعار سنتا تھا یہ معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے, یعنی معنی تو سمجھ میں آتے تھے لیکن اس تفسیر کے ساتھ یہ حضرت شیخ کا فیض ہے, شیخ کا فیض ہوتا ہے. حضرت والا نے, حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک حضرت معرفت الٰہیہ لکھتے تھے, حضرت والا کے جو محفوظات حضرت کو یاد ہوتے تھے وہ لکھ دیے, اور جو اپنے پاس حضرت والا کو جو اللہ القا فرماتا تھا دل پہ وہ بھی اسی میں شامل کر دیتے, حضرت شیخ اسے قبول فرماتے تھے. تو اور وہ حضرت کا قلم ایسے ہی تھا, لکھتا کتنا شاندار, اردو کتنی شاندار. حالانکہ حضرت والا وہ عبارت بناتے تھوڑی تھی, بس لکھتے چلے جانے, یہ ایک دفعہ لکھنے کے بعد دوبارہ دیکھتے بھی نہیں تھے. میں نے معرفی مصنوعی میں دیکھا کہ حضرت والا ایک دفعہ لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر دیکھتے بھی نہیں, فرمایا کہ اس کو صاف کر کے دے دو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان, حاضر خدمت تھے حضرت پھول پوری کے, جن کے بارے میں حضرت مفتی اعظم فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری سے کہ حضرت آپ میرے بظاہر تو پیر بھائی ہیں لیکن میں آپ کو اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ میرے شیخ, میرے استاد اصغر میاں دیوبندی کے ہم اصل ہیں, ان کے ساتھ وہ بھی دونوں برابر ایک دور کے دے پڑھاتے تھے. تو فرماتے تھے میں آپ کو استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں. اور ایسے تھے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب تھے, حضرت کی یہاں مجلس ہو رہی تھی, جگہ نہیں رہی تھی, تو جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب وہیں ان جوتوں پہ بیٹھ گئے, ایسا مقام تھا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جب حضرت معرفت الٰہیہ پڑھ کر سنائی تو حضرت نے فرمایا, حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو ان کے قلم میں عجیب تاثیر رکھی ہے کہ دل پہ اثر کرتی ہے. تو حضرت بھی وہیں بیٹھے تھے, دانی طرف حضرت تھے, بائیں طرف مفتی صاحب تھے. تو حضرت کی طرف رخ کر کے فرمایا ایسے انگلی کر کے, خبردار اپنا کمال مت سمجھنا, سب شیخ کا فیض ہوتا ہے. اور حضرت کی طرف مفتی شفیع صاحب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تاثیر کیوں نہ ہوگی, ہم نے ان کو رگڑا بھی بہت ہے. تو یہ سب شیخ کا فیض ہوتا ہے, مطلب میرے مریض کا کوئی کمال نہیں ہوتا, کوئی سمجھے کہ صاحب میرا کوئی کمال, یہ شیخ کا فیض ہوتا ہے, شیخی کی برکت سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے جو کچھ اعمال کی توفیق ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتا ہے. اللہ کا راستہ شیخ کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے. حضرت پھول پوری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا راستہ شیخ کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے. کہو تو دس منٹ اور پڑھوا دوں, اور کہو تو میں جس بار خاص کر دوں. ہاتھ اٹھائیں, چلیے ٹھیک ہے, دس منٹ پڑھ دیے, دس بج کے 9:40 تک.
آفتاب نسبت مع اللہ, جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا سفر نامہ ہے 1998 کا, اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ایک علم عظیم, تو تصوف کے سارے مسائل اس میں آ گئے. اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. پھر انہوں نے ایک علمی سوال قائم کیا کہ صوفی جب بالکل ولی اللہ ہو جاتا ہے تو سب سے اعلی مقام پر اس کو صرف تہجد کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا غلبہ رہتا ہے. تو یہاں انتہا والا جو سبق تھا وہ اللہ تعالی نے پہلے بیان کر دیا, قم اللیل الا قلیلا, اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد کو پہلے ہی بیان کر دیا، اور جو نیچے والے سبق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان کیا، حالانکہ پہلے میٹرک ہوتا ہے پھر انٹر ہوتا ہے، پہلے موقوف علیہ پڑھتے ہیں پھر بخاری شریف ملتی ہے۔ تو اس کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ دیا کہ جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سید المنتہین تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے سب سے
انتہا پہنچنے والے ہیں، ان کے سردار تھے، سید الانبیاء تھے، اس لیے جو آخری سبق ہے قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد، یہ تو آخر میں کرتے ہیں، ان پر غلبہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ والوں کا دل تہجد میں اور تلاوت میں ہی لگتا ہے۔ تو یہ مگر یہ پہلے بیان فرما دیا، اور باقی جو بیان فرمایا تھا یعنی جو اور اللہ کا نام لو، ذکر اس میں ذات اور ذکر نفیس بات وغیرہ جو کچھ بھی، یہ تو پہلے سبق ہیں، یہ ان کو بعد میں بیان فرمایا، اور یہ پہلے بیان کیوں فرمایا قرآن پاک میں، اس کا جواب حضرت والا دے دیا۔ ہاں سنائیے، سید المنتہین یعنی سید الانبیاء۔
تو اس کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ دیا کہ جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سید المنتہین تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے سب سے اعلیٰ سبق پہلے نازل کیا گیا۔ کیا پیارا جواب دیا،
اعلیٰ سبق تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے سب سے پہلے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ، قرآن پاک تو آپ ہی پہ نازل ہوا، اس لیے وہ جو عام لوگوں کے لیے جو انتہا کا سبق ہے وہ بعد میں ہے، اور لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے اس کو پہلے نازل فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس سے پہلے کیا ہے،
وقم اللیل،
قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کھڑے ہوا کیجیے، اور ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ سبق آخری تھا عام لوگوں کے لیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے پہلے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رعایت سے پہلے، یہ پہلے بھی اللہ تعالی نے نازل فرمایا، کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے۔ ہاں پڑھیے،
اللہ کے نام کی بے مثل لذت۔ دوستو، جینے کا مزہ اللہ کی محبت ہی میں ہے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور ان کے نام میں جو مزہ ہے، دنیا میں وہ مزہ کہیں نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ بے مثل ہے یا نہیں؟ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہو ولم یکل لہ کفواً احد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، تو ان کے نام کی مٹھاس کا بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو جب اللہ دل میں آتا ہے تو سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پاپڑ سموسا اور بریانی اپنے مالک کے نام کی لذت کے سامنے بے لذت ہو جاتے ہیں، بالکل بے قدر ہو جاتے ہیں۔ جب خواجہ صاحب کو نسبت مع اللہ ملی تو خواجہ صاحب کا شعر ہے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی۔
جی، یہی مضامین ہے جو مقام حضرت نے بیان فرمایا، یہ الا ماشاء اللہ کسی کی زبان سے سنے نہیں، یہ جو حضرت والا سے اللہ تعالی جو ذکر کی لذت اور اللہ تعالی کے نام کی لذت جو حضرت کو حاصل تھی، یہ اللہ تعالی اور حضرت والا کی زبان سے نکلوا دیتے تھے۔ تو یہ تو بہت اکثر سب اللہ والوں نے بیان کیا ہے، لیکن حضرت والا نے جس انداز میں بیان کیا وہ حضرت پہ خاص اللہ تعالی کا فضل اور اللہ کی حضرت کی مجاہدات کا سمرا تھا۔ پھر پڑھیے، یہ حضرت نے اپنا کے مقام ظاہر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دین کتنا لذیذ ہے، تاکہ ہم بھی اللہ کا نام لینے لگیں, دین پر چلنے لگیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, اللہ کو راضی کریں.
اللہ کے نام کی بے مثل لذت. دوستو, جینے کا مزہ اللہ کی محبت ہی میں ہے. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور ان کے نام میں جو مزہ ہے, دنیا میں وہ مزہ کہیں نہیں ہے. بتاؤ اللہ بے مثل ہے یا نہیں؟ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہو ولم یکل لہ کفواً احد, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے, تو ان کے نام کی مٹھاس کا بھی کوئی مثل نہیں ہے. تو جب اللہ دل میں آتا ہے تو سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے, سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, پاپڑ سموسا اور بریانی اپنے مالک کے نام کی لذت کے سامنے بے لذت ہو جاتے ہیں, بالکل بے قدر ہو جاتے ہیں. جب خواجہ صاحب کو نسبت میں اللہ ملی تو خواجہ صاحب کا شعر ہے, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشم محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی. یہ کون آیا کہ دھیمی, جی دوستو, حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں, دوستو جینے کا مزہ اللہ کی محبت ہی میں ہے. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور ان کے نام میں جو مزہ ہے, دنیا میں وہ مزہ کہیں نہیں ہے.
اللہ مجھے بھی توفیق دے.
دوستو, جینے کا مزہ اللہ کی محبت ہی میں ہے. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور ان کے نام میں جو مزہ ہے, دنیا میں وہ مزہ کہیں نہیں ہے. بتاؤ اللہ بے مثل ہے یا نہیں؟ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہو ولم یکل لہ کفواً احد,
اخلاص نہیں سورہ اخلاص,
سورہ اخلاص میں پڑھتے ہو ولم یکل لہ کفواً احد, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے, تو ان کے نام کی مٹھاس کا بھی کوئی مثل نہیں ہے. تو جب اللہ دل میں آتا ہے تو سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے, سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, پاپڑ سموسا اور بریانی اپنے مالک کے نام کی لذت کے سامنے بے لذت ہو جاتے ہیں, بالکل بے قدر ہو جاتے ہیں. جب خواجہ صاحب کو نسبت میں اللہ ملی تو خواجہ صاحب کا شعر ہے, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی.
وسیع دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتارتا ہے کہ جب دل میں اللہ آتا ہے تو ساری دنیا کی لذتیں اس کے سامنے بے قدر ہو جاتی ہے, سلطنت بے قدر ہو جاتی ہے, اور چاند و سورج بھی حضرت فرمایا تھا کہ اگر اہل اللہ کا نور ظاہر ہو جائے تو چاند اور سورج بے نور ہو جائے. اللہ ہم سب کو کوئی ذرہ اس کا عطا فرما دے, ہم تو اس کے اہل بھی نہیں ہیں, قابل بھی نہیں ہیں, مگر دل میں بٹھا لو کہ دین اللہ کی جینے کا مزہ اللہ تعالی کی محبت ہی میں, بس نہ کوئی جینے کا مزہ نہیں, وہ کوئی جینا ہے, کوئی یہ بھی جینا ہے, کوئی جینے میں قلب جس کا نہ ہو مدینے میں, یہ بھی جینا ہے کوئی جینے میں, حضرتی کا شعر ہے. تو یہ کوئی جینے میں جینا نہیں ہے کہ اللہ کی محبت سے محروم آدمی, اور وہ اس کی زندگی مردوں سے بھی بدتر ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ جیسے جہنم میں کافر ہوں گے کہ نہ مریں گے نہ جیئیں گے, اسی طرح وہ بھی یہ دنیا دار جو دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی ایسے ہی اضطراب ہوتا ہے, نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں, آج یہ پریشانی کل وہ پریشانی, آج جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور کل کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو یہ دیوانے ہو رہے ہیں, اور ہم وقت کوئی نہ کوئی پریشانی گھیرے رہتی. لا یموت فیہا ولا, اللہ کے نافرمان کی زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا ہوتی ہے. تو بس زندگی کا مزہ اللہ تعالی کی محبت ہی میں ہے, جینے کا مزہ اللہ تعالی کی محبت ہی میں ہے, اور کہیں میں نہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اچھا بس ابھی میں نے نماز بھی پڑھنی ہے مجھ کو, تو اب مجلس برخاست ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
اللہ.
آ جاؤ
قاری عرفان سے بھی نہیں آواز بار بار.
السلام علیکم قاری صاحب.